محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قائل منهم إني كان لي كريم يقول إنك لمن المصدقين. أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمدينون. قال هل أنتم مطلعون. فاطلع فرآه في سواء الجحيم. قالت الله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك من كانت به الاصول. دين اسلام ایک عملی مذہب ہے اور کوئی بھی عمل اپنے نتائج سے پہچانا جاتا ہے. نتائج کو ثمرات کہتے ہیں، یعنی پھل. ما حصل، وہ چیز جو اس کام کے نتیجے میں انسان کو حاصل ہو. جس کام کا نتیجہ انسان کے سامنے ظاہر نہ ہو، وہ کام کرنے کو جی نہیں چاہتا. کچھ عرصہ اگر توقعات پہ بسر ہو بھی جائے، آدمی کام کرتا بھی رہے، تو ایک وقت ایسا آ جاتا ہے جب طبیعت بھر جاتی ہے کہ یہ کام کرنے سے مجھے کیا فائدہ ہوا، کیا حاصل ہوا، کیوں محنت کروں. ہمارے یہاں ایک عجیب سادگی ہے، اور وہ یہ ہے کہ بتا بھی دیا جاتا ہے کہ عبادات جو ہیں یہ ادھاری مزدوری ہے، دنیا کا کام جو ہے اس کے نتائج نقد ملتے ہیں، اور دین کی مشقت کی ادھاری ہے، آخرت کو ملے گی. لیکن یہ بات اسلام کے قانون اور اصول سے میل نہیں کھاتی. کسی بھی مزدور کی مزدوری ادا کرنے کا فوری حکم ہے، اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی اجرت ادا کر دو. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی طرف سے ہمیں یہ حکم سناتے ہیں کہ تمہارے ہاں اگر کوئی شخص مزدوری کرے، تو اس سے پہلے کہ اس کا پسینہ خشک ہو جائے اس کی اجرت دے دو، تو وہ اللہ جو اپنے بندوں کو اس کا حکم دیتا ہے، جب اس کی اپنی باری آتی ہے تو مزدور سے ادھار کرتا. اگر اللہ کی عبادت اور دین اسلام پر عمل ادھاری مزدوری ہے، تو پھر تو یہ بڑا عجیب تضاد ہے. معاذ اللہ کے خدا مخلوق کو جو محتاج ہے، عاجز ہے، اسے تو حکم دے کہ کسی کی مزدوری مت روکو. اگر تمہارے پاس دینے کو کچھ نہیں ہے، تو کسی کو اپنے کام پر مت لگاؤ، اور کسی کو کام پر لگاتے ہو تو اس سے اجرت طے کر کے لگاؤ، اور اس کی اجرت فوراً ادا کرو. لیکن جب کوئی اس کے حکم کی تعمیل کرتا ہے جس کی مجبوری جس کی اجرت کا اس نے خود وعدہ کر دیا ہے, مقدار معین فرما کر پھر اس وقت فرماتا ہے کہ یہ تو کم از کم مقدار ہے, زیادہ میں جتنا چاہوں دے دوں, اور اس زیادہ کا کیا فائدہ جو ادھارا ہو, مجبوری ادھاری نہیں ہے بلکہ بالکل مقد ہے اور موقع پر عطا کی جاتی ہے. فرق صرف یہ ہے کہ ہم اللہ کی اطاعت کرتے نہیں ہیں, اور جب اس کی بارگاہ میں کوئی مزدوری ہی نہیں کرتا تو وہ اجر کہاں سے پائے گا, اجرت کہاں سے لے گا. اپنے ان خود ساختہ امور کی جب ہمیں اجرت کچھ نہیں ملتی تو اس کو ہم اس طرح سے قبول کر لیتے ہیں اپنے آپ کو دھوکہ دینے کے لیے کہ اللہ کی عبادت کی مزدوری ہے ہی, ادھاری آخرت میں ملے گی, جسے یہاں کچھ نہیں ملے گا وہ آخرت کی امید فضول رکھتا ہے, کیونکہ اللہ کبھی مزدوری ادھاری نہیں کراتے. اب جناب ابھی بات یہ ہے کہ تمام عبادات اسلامی پر اجر اخروی کا وعدہ ہے. اسلام میں اور مذاہب باطلہ میں یہ بنیادی فرق ہے کہ مذاہب باطلہ کی عبادتیں بھی حصول دنیا کے لیے ہیں. آپ تمام مذاہب باطلہ کا مطالعہ فرمائیں گے تو یہ بات آپ کے سامنے آ جائے گی کہ انہوں نے جتنی باتیں عبادت کے نام پر اپنے ماننے والوں کو کہی ہیں کہ یہ کام کرو یہ عبادت ہے, اس کے بدلے میں دنیا کا کوئی اجر مقرر کیا کہ ایسا کرنے سے اولاد ہوگی, ایسا کرنے سے مال ملے گا, ایسا کرنے سے خدا مل جائے گا, کوئی نہ کوئی لالچ دنیا کا دیا ہے. لیکن اسلام میں ہر عبادت کا اجر جو ہے وہ کفر بھی مقرر کیا ہے اور دنیا کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے کہ یہ تو کافر کو بھی ملتی ہے, مومن کو عبادت کے بدلے مل گئی تو کیا بڑا تیر مارا. دنیا کے متعلق جو نظریہ اسلام کا ہے وہ یہ ہے کہ مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ نے ساری مخلوق کا رزق تقسیم کر دیا, ٹائم ٹیبل بنا دیا ہے, اندازے مقرر کر دیے ہیں, آنے کا وقت ہے, جانے کا وقت مقرر ہے, دنیا میں قیام کا وقت مقرر ہے, اور اس قیام میں اسے کتنا پانی کتنا دانا کتنی ہوا کتنی دولت کتنا عہدہ کتنی صحت کتنی بیماریاں کیا کچھ ملے گا یہ سارا طے کر دیا گیا. بلکہ حدیث شریف کے الفاظ ملتے ہیں فقط جب فل قلم, یہ قلم خشک ہو چکا ہے, یعنی یہ سب کچھ لکھ کر یہ دفتر اس میں مزید لکھنا ختم کر دیا گیا اور قلم خشک ہو گیا. اب کوئی مومن ہے یا کافر, نیک ہے یا بد, جو اس کا نصیبہ ہے جو اس کے مقدر میں ہے وہ رزق اسی کو ملے گا, دوسرے کو نہیں. اگر لوگوں کے یہ اختیار ہوتا کہ کسی طریقے سے دوسرے کا رزق وصول کر لیتے تو میرے خیال میں زمین کے پیٹ میں کوئی شخص چھوڑ کر مرنے پر تیار نہ ہوتا, اور بعد میں آنے والوں کو شاید ایک دانہ غلے کا نصیب نہ ہوتا, لیکن اپنے حصے سے زیادہ کوئی لے ہی نہیں سکتا. اور عبادات پر جو اجر مرتب ہوتا ہے وہ ہے قرب الہی رضا الہی, جس کا اظہار ہوگا آخرت میں, جس کا مظہر اور اظہار کی جگہ جنت ہے. تو پھر اس دنیا میں نقد مزدوری ملتی کیسے, جب وعدہ ہی اخروی اجر کا ہے تو اس دنیا میں نقد مزدوری کی صورت کیا ہوگی. صورت ہی یہ ہے کہ اللہ کے بندے جیتے تو زمین پر ہیں لیکن بستے جنت میں ہیں, وہ کمالات، وہ اطمینان، وہ سکون، وہ لذات جو جنت کا پاسہ ہے، وہ دنیا میں رہتے ہوئے انہیں ان کا کوئی حصہ نصیب ہو جاتا ہے. اور وہ نعمت ہے جن کا وعدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا ہے، ان تک ان کی رسائی ہو جاتی ہے. آپ کو اس کی مثال قرآن کریم میں جگہ جگہ ملے گی. میں ایک واقعہ عرض کیے دیتا ہوں. سب سے بڑا گناہ جو ہے وہ خدا کے نبی کے مقابلے میں آ کر اور اس کی بات کو جھٹلا کر اس کے خلاف باطل کو امداد دینا یا باطل کو ثابت کرنے کی کوشش کرنا. حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ الصلات والسلام نے جب معجزات کا اظہار کیا فرعون کے سامنے، تو فرعون نے یہ کہا کہ یہ تو جادو ہے اور آپ ہمارے ساتھ وقت مقرر کریں، ہم بھی جادوگروں کو بلاتے ہیں، مقابلہ کر کے دیکھ لیتے ہیں. کیونکہ صورت اظہار جو ہوتی ہے معجزے کی، وہ بھی عقل کی رسائی سے بالا تر ہوتی ہے، اور جادو میں بھی عجیب و غریب چیزیں ہوتی ہیں. فرق یہ ہے جادو میں اور معجزے میں کہ جادو محض انسانی کوششوں اور قوت متخیل کے کمالات ہوتے ہیں، اور معجزہ وہ طاقت ہوتی ہے جو اللہ کریم کی طرف سے ودیت کی جاتی ہے. یہ پائیدار، دائمی، ابدی اور مضبوط ہوتا ہے، وہ کمزور اور وقتی اور عارضی ہوتا ہے. چنانچہ اس نے اپنی پوری سلطنت میں کاسب دوڑایا، وہ زمانہ جادوگری کا تھا، بڑے بڑے ماہر فن جادوگر اس نے جمع کر لیا. اور اب جادوگروں کا آپ اندازہ کریں، ان کی ساری امیدیں فرعون کے ساتھ وابستہ ہیں، اور پوری کوشش کر رہے ہیں کہ فرعون کا نظریہ جو ہے یہ غالب آئے، اور معاذ اللہ موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو ہم جھٹلا سکیں. تو اس سلسلے میں وہ سارے اجر کے طالب بھی فرعون سے ہیں، کیونکہ کام اس کو کر رہے ہیں، اور اسے کہتے ہیں کہ ان لنا لاجرا ان کنا نحن الغالبین، اگر ہم جیت گئے تو ہم کسی خاص انعام کی امید رکھیں گے. کیونکہ یہ بہت بڑی بات ہے، وہ شخص اپنے خدا ہونے کا دعویٰ لیے بیٹھا ہو، اسے کوئی اللہ کا بندہ چیلنج کرے اور اسے مجبور کر دے اپنی بات سننے پر، یہ معمولی بات نہیں ہے. اور اگر اس مشکل میں ہم آپ کے کام آئے تو اجر بھی معمولی نہیں ہونا چاہیے. اس نے کہا یہ بات تمہاری ٹھیک ہے، اللہ تم عز اللہ من المقربین، تم میرے مصاحب ہو گے، جہاں میرا تخت ہوگا وہاں تمہارے لیے نشستیں ہوں گی. کوئی بادشاہ جو سب سے بڑی بات کہہ سکتا ہے یا سب سے بڑا عہدہ دے سکتا ہے، وہ یہ ہے کہ وہ اپنے پاس، اپنے ساتھ، اپنے دربار میں کسی کو اپنا ہم نشیں بنا لے. اتنا اعتماد ہے اپنے آپ پر کہ وہ فرعون کی قسم کھاتے ہیں، اب عزت فرعون انا لنحن الغالبون، عزت فرعون کی قسم ہم ضرور غالب ہیں، لیکن یہ میرے رب کی مرضی ہے کہ وہ کس کو کیا عطا کرتا ہے، کب دے. میں نے اس معاملے میں اپنے طور پر جتنا میری حیثیت تھی بڑا سمجھنے کی کوشش کی ہے کہ کون سا بڑا کمال کر دیا ان جادوگروں نے جو اتنے فرعون کی ذات میں فنا ہو چکے تھے، ساری امیدیں اس سے لگائے بیٹھے تھے، انہیں ایک دم اپنی ذات میں فنا ہونے کا شرف دے دیا. بات کیا تھی، انہوں نے کیا کیا؟ میری سمجھ میں صرف ایک بات آئی ہے کہ جب وہ میدان میں اترے تو موسیٰ علیہ السلام کو ایک عقیدت اور ایک احترام دیا، گستاخی نہیں کی، بلکہ قرآن حکیم میں صرف یہ اشارہ ملتا ہے کہ انہوں نے میدان میں اترنے کے بعد یہ نہیں کہا کہ ہم تو یہ دیکھ لیتے ہیں آ جانے، انہوں نے کہا اگر آپ چاہیں تو پہلے آپ اپنا عصا پھینک دیں یا ہمیں اجازت دیں تو ہم شروع کرتے ہیں. ان کا یہ احترام جو سر میدان میں اللہ کے نبی کو دیا اللہ کو پسند، اور فرعون سے چھین کر انہیں اپنی ذات میں فنا کر دیا.
سبحان اللہ.
آپ کے یہ نعرے ہر ٹیپ میں آتے ہیں اور میں نعروں کا عادی نہیں ہوں، خاموشی سے سنتے رہا کریں اور بات کو سمجھا کریں، جزاک اللہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، بات سمجھ آ گئی تو جزاک اللہ ہو گیا، اگر سمجھ نہیں آئی تو کوئی فائدہ نہیں ہے نعرے کا، کیونکہ میں بات سوچ کر نہیں کرتا، کہیں سے بات آ رہی ہوتی ہے درمیان میں آپ نعرہ لگاتے ہیں تو سلسلہ ٹوٹ جاتا ہے، میں ادھر ادھر دیکھنے لگتا ہوں کہ آپ کیا کر رہے ہیں، خاموشی سے سنا کریں. اللہ اللہ. اب جناب حال یہ ہے کہ صبح طلوع ہونے والا سورج تو انہیں فرعون کے ساتھ میرے گفتگو پاتا ہے، ساری امیدوں کا مرکز فرعون، وہی سورج اپنے عروج میں اپنے جب دوپہر کو نصف النہار پر چمک رہا ہوتا ہے تو انہیں موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں میدان میں اترتا ہوا دیکھتا ہے. لیکن یہ بڑی عجیب بات ہے کہ وہ توہین آمیز رویہ اختیار نہیں کرتے، موسیٰ علیہ السلام کا احترام کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ چاہیں تو آپ پہلے عصا پھینک دیں یا ہمیں اجازت دیں تو ہم اپنا جو کمال ہے وہ ظاہر کر دیں. موسیٰ علیہ السلام نے اجازت دے دی کہ تم کرو. ان کا یہ احترام اور یہ اجازت حاصل کرنے جو تھا یہ اللہ کو پسند تھا. اب وہی معجزہ فرعون بھی دیکھتا ہے اور اس کی ساری قوم بھی دیکھتی ہے، قبطی بھی معلوم رہتے ہیں، فرعون بھی معلوم رہتا ہے، لیکن ان سب کو توبہ کی توفیق نصیب ہو جاتی. تو اسی سورج میں ڈھلتے ہوئے جو بات ان کی سنی وہ بڑی عجیب و غریب تھی، تمہیں ہوتے ہوئے جو سنی وہ تھی کہ فرعون سے اپنے لیے اجر مانگ رہے ہیں، اور جب وہ ڈھل رہا تھا تو فرعون ان پر برس رہا تھا کہ میں سمجھ گیا یہ تمہارا استاد ہے، اسی نے تم کو جادو سکھایا، تم سب مل کر سازش کر رہے ہو. یہ اس نے اپنے بھرم اپنا بھرم رکھنے کے لیے جھوٹ بولا، ورنہ وہ جانتا تھا تو موسیٰ علیہ السلام تلے گئے اس کے گھر اور دو عرصہ اس کے گھر سے غائب رہے، وہ مصر سے ہی غائب رہے، شعیب علیہ السلام کے پاس انہوں نے بصر کیا جادوگروں کو کب سکھائیے، پھر اور بھی جانتا تھا، لیکن جھوٹے بھرم اور جھوٹھی آنا کو قائم رکھنے کے لیے ہمیشہ جھوٹھی کا سہارا لینا پڑتا. اس نے کہا میں تمہیں دیکھ لوں گا، میں تمہارا ایک طرف کا بازو کاٹوں گا، دوسری طرف کی ٹان کٹوا دوں گا، بلا وہ سمجھے کروں گا تم اجمائن، اور میں تم سب کو سولی پہ لٹکا دوں گا. تو انہوں نے بڑے بڑے مزے کی بات کہی، وہ کہنے لگے اقدم آہن تکاس، تو جو کچھ کر سکتا ہے کہ دیر مت کر، کہ تیری یہ سزا اور تیرا یہ چولہے پہ لٹکانا جو ہے وہ ہمیں اپنے پروردگار کی بارگاہ میں پہنچا دے گا. ہم اپنے اللہ کے پاس پہنچ جائیں گے جس کی علامات ہمارا انتظار کر رہے ہیں, اور جہاں ہمارے رہنے کی جگہ ہے, ٹھکانا ہے, بہترین رزق ہے, بہترین مقامات ہیں, خادم ہے, نوکر چاکر ہے. تو دیر کیوں کرتا ہے؟ اب یہ تفصیل جو قرآن حکیم میں ملتی ہے, جو انہوں نے میدان حشر کا اور جنت کا اور اخروی نعمتوں کا نقشہ کھینچا ہے, ذرا یہ تو بتائیے یہ انہیں بتایا کس نے؟ موسیٰ علیہ نبی نام علیہ الصلوۃ والسلام سے ان کی جو بات ہوئی وہ صرف مقابلے کی تھی. مقابلے میں انہوں نے توبہ کر لی, اس کے بعد انہیں موسیٰ علیہ السلام سے بات کرنے کی فرصت کسی نے نہیں دی. بات ان سے فرعون کر رہا ہے, اس نے فوراً گرفتار کرا لیے, وہ برس رہا میں یہ کر دوں گا, میں وہ کر دوں گا. وہ کہتا ہے جو کرنا ہے کر گزرو, انما تقضی ہذہ الحیات الدنیا, تو دنیاوی زندگی پر تیرا حکم چل سکتا ہے, تو ہمیں قتل کرا سکتا ہے, سزا دے سکتا ہے, لیکن یہ دیکھ لے تیرا سزا دینا ہمیں اللہ کی بارگاہ میں پہنچا دے گا, اور وہاں ہمیں یہ انعامات ملیں گے. اب یہ انعامات ہمیں کس نے بتایا؟ یہ ہے وہ اجر جو اس دنیا میں عبادت کا مرتب ہوتا ہے کہ یہاں بستے ہوئے اس کی نگاہ آخرت کا احاطہ کر لیتی ہے. جو اجر اللہ کی عبادت پہ ملتا ہے وہ یہ ہے کہ آدمی بستا زمین پر ہے, رہتا اس دنیا میں ہے, لیکن اس کی نگاہ احاطہ اس روی کا احاطہ کیے ہوئے ہوتی ہے. اس کا دل گواہی دے رہا ہوتا ہے کہ میرے لیے اللہ کے ہاں یہ چیز بھی موجود ہے, یہ بھی موجود, وہ شہ بھی میری ہے, وہ شہ بھی میری ہے, وہ نعمت بھی میری ہے. اور وہ نعمتیں جو آخرت میں جا کر ملیں گی ان کا کوئی حصہ یہاں نصیب ہو جاتا ہے, جن میں سے ایک نعمت یہ ہے اہل جنت کا, اور ان کے انعامات کا ذکر کرتے کرتے اللہ کریم فرماتے ہیں کہ پھر باتیں کرتے ہوئے فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ, ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہوئے باتوں باتوں میں ذکر آ جائے گا. ایک کہے گا اہل جنت میں سے, قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ, میرا ایک پڑوسی ہوا کرتا تھا, ایک میلے والا ہوا کرتا تھا میرا دنیا میں, اور وہ تیری عجیب باتیں کرتا تھا. وہ مجھے کہا کرتا تھا کہ تو دیو دوس ہے. وہ کہتا تھا یقینی آئندہ کلو میں نہ لوگ سب, تو بھی ان باتوں کو یقین رکھتا ہے, تو بڑا جائے گا, تو نے یہ قبول کر لیا. اعظام اتنا وکنا قرابا و اعظام آئنا لمدیبون, جب ہم مر جائیں گے مٹی ہو جائے گی, دوست کو مٹی کھا جائے گی, ہڈیاں ریزا ریزا ہو جائیں گی, تو پھر ہم زندہ ہو جائیں گے, اور پھر ہمیں زندگی ملے گی, پھر ہم جیتے جاگتے انسان ہوں گے. ارے تو پاگل ہے دیو دور, پھر کیا سمجھا ہے تو؟ تو دوسرے کہیں گے کہاں ہے ہر بھی تم مبتل ہو, یار اسے دیکھی نہیں وہ کہاں ہے, وہ تمہارا پڑوسی تو اس طرح کی باتیں دنیا میں کرتا تھا, کیا اسے دیکھی نہیں وہ کہاں ہے؟ اب یہ جنت میں ہے, اور جنت جو ہے وہ ساتوں آسمانوں سے اوپر ہے, اور دوزخ جو ہے وہ ساتوں زمینوں سے نیچے, یعنی انتہائی نچلے درجے میں دوزخ ہے, اور بلندیوں پر جنت ہے. عند سدرۃ المنتہا عندھا جنۃ المأوی, سدرۃ المنتہا کے قریب سے شروع ہوتی ہے, اور یہ ثم رددنا اسفل السافلین, سب سے نیچے سے جا کر کہیں دوزخ پر ہوتی ہے. تو جب وہ بات کرے گا تو دوسرے کہیں گے یار اسے دیکھے نہیں مجھے ایسی باتیں کرتا تھا, بھلا وہ کہاں ہے؟ فتلا, تو سب جا جھانکنا شروع کریں گے. جنت سے کھڑے ہوئے اب وہ دیکھ رہے ہیں. فرعون فی سواء الجحیم, تو دو وقت کے درمیان میں کہیں اسے دیکھیں گے, وہ کھڑا ہے. جب دیکھیں گے تو اس سے بات کریں گے. قال تاللہ, اسے کہیں گے اللہ کی قسم, ان کت لتردین, تیری باتوں میں اگر میں آ جاتا تو تباہ ہو جاتا, اور اگر میرے رب کے انعامات نہ ہوتے, ولولا نعمت ربی لکنت من المحضرین, تو آج میں بھی تیرے ساتھ کھڑا ہوتا. یہ اللہ کا انعام تھا, اس نے مجھے تیری باتوں میں آنے سے بچا. انہیں دیکھ بھی رہے ہیں اور اس سے بات بھی کر رہے ہیں. اسی طرح ایک حدیث شریف میں آتا ہے, نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ جنتی ایک جگہ بیٹھے, آپس میں باتیں کر رہے ہوں گے تو کسی شخص کا ذکر آ جائے گا, ایک دوسرے سے پوچھیں گے کیسے پہنچے تم جنت میں, کیا سبب چلا تمہارے یہاں آنے کا, تو وہ کہے گا یار ایک آدمی ہوا کرتا تھا, وہ بڑی اچھی باتیں بتاتا تھا اور اس نے مجھے یہاں کا راستہ دکھایا, میں اس کی بات سن کر اس پر عمل کر کے یہاں پہنچ گیا. وہ کہ یہ عجیب آدمی ہے, جب وہ اتنا موثر ہے تیرا تو تم نے اس کی یہاں خبر نہیں لی, اتنے دائیں بائیں اسے کوئی تلاش کرے, اس کا کم از کم شکریہ ادا کریں کہ بھائی تیری مہربانی, تو نے ہمیں اللہ کی بات بتائی. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب وہ دیکھیں گے تلاش کریں گے تو وہ شخص انہیں دوزخ میں نظر آئے گا. تو حیران ہو کر کہیں گے کہ بھائی تیری باتیں سن کر ان کو اپنا کر تو ہم یہاں پہنچے, تو وہاں کیا کرتا ہے؟ تو کہے گا میں تمہیں کہا کرتا تھا, خود عمل نہیں کرتا. یہ ہے نتیجہ پیشہ ور مولویت اور پیشہ ور پیری کا. یہ پیری اور مولوی ہونا تو پیشہ نہیں ہے, اور اگر اسے بطور پیشہ اپنایا جائے تو نتیجہ یہ ہے کہ دوسرے تو اس کی باتیں سن کر انہیں اپنا کر جنت میں پہنچ جائیں گے, اور اسے خود ان باتوں پر یقین اور ایمان کا درجہ حاصل نہیں ہوگا, بطور پیشہ وہ باتیں کرتا اور سناتا رہا, عمل ان کے خلاف تھا, تو نتیجہ تو عمل پر مرتب ہوتا رہا. تو یہ دولت جو بہت بڑی دولت ہے اخروی نعمتوں میں سے, کہ ان کی نگاہ وسیع ہو جائے گی, ان کا کلام جہاں وہ چاہیں گے سنائی دے گا, اور اتنی مضبوط نگاہ ہوگی کہ جمال باری تک سے سیراب ہوں گے. جب اللہ کی عبادت کی جاتی ہے تو یہ اخروی اجر جو ہے اس میں سے حصہ یہاں نصیب ہونا شروع ہو جاتا ہے. یشرح صدرہ للاسلام, دین کے لیے شرح صدر نصیب ہونا شروع ہو جاتا ہے, دل میں فراخی آنا شروع ہو جاتی ہے اور دین کی باتیں سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہیں, جیسے ان جادوگروں کو کسی نے تعلیم نہ دی لیکن رب العالمین نے ہر چیز ان پر منتظر فرما دی, اور فرعون کے سامنے کھڑے ہو کر جو وہ بات کرتے ہیں, نقشہ کھینچ دیتے ہیں آخرت کا, میدان حشر کا, جنت و دوزخ کا, مجھے وہ سارے آیتیں یاد نہیں ہے, لیکن وہ نقشہ کھینچ کے رکھ دیتے ہیں کہ انہیں یہاں سے تو جانا ہی جانا ہے, اللہ کے روبرو پیش ہونا ہے, وہاں حساب ہوگا, جو بات ہم نے کی ہے اس پر اللہ کی رضا اور انعامات ہوں گے, جو تو کر رہا ہے اس پر تو دوزخ اور عذاب ہوگا, اور تو اگر ہمیں ابھی سے رائے موت دے دے تو ہم اگلے اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جائیں گے, ہمارا کیا بگڑے گا, تو ہمارے سفر کا اہتمام کر رہا ہے, جہاں ہم جانا چاہتے ہیں اس منزل کی سواری ہے وہ جو تو ہمارے لیے مقرر کر رہا ہے. دین اسلام کا عملی پہلو یہ ہے، یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ اسلام عملی مذہب ہے، اس کا عملی پہلو یہ ہے کہ آپ ایک دفعہ کہیں سبحان اللہ کئی دفعہ رب العالمین فرمائے رب کا احتجاج کی، اور ایسا ہوتا ہے میں نے ایک عجیب تجربہ حاصل کیا جس میں سے میں خود ذاتی طور پر گزرا، آپ آباد میں سے بھی کئی لوگوں کو تجربہ ہوا ہوگا، شاید کسی نے نوٹ کیا ہو یا نہ کیا ہو، وہ یہ تھا کہ حضرت رحمت اللہ تعالی کی زندگی میں مجھے جب بھی کوئی پریشانی لاحق ہوتی یا کوئی ایسا معاملہ پیش آتا تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر بات میں کیا نہیں کرتا تھا، لیکن جو بات میں سمجھتا کہ قوت برداشت سے باہر چلی جا رہی ہے تو میں حضرت سے موقع پا سکتا کہ عرض کر دیتا کہ حضرت یہ پریشانی ہے اس طرح سے بات. حضرت کی عادت یہ تھی کہ آرام سے سن لیتے تھے اور اکثر اوقات جواب نہیں دیتے، لیکن ہوتا یہ تھا کہ ان کے سن لینے کے بعد وہ پریشانی نہیں رہتی تھی. یہ میرا بارہا کا تجربہ ہے. نہ سن کر نہ جواب دیا، نہ دعا فرمائی، نہ کوئی حوصلہ دیا، نہ کوئی بات، سن لیے اور خاموش بیٹھ گئے، پھر دوسرا موضوع چل پڑا. لیکن حضرت کے سن لینے کے بعد وہ معاملہ ویسا نہیں رہتا، اور میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جب تک اللہ کریم مجھے کسی مصیبت میں مبتلا کرنا منظور ہوتا تھا اللہ کو، تب تک مجھے یہ موقع نہیں ملتا تھا کہ میں اس کی بات حضرت سے کروں، اور جب بھی حضرت سے بات کی اس کے بعد وہ مصیبت نہیں تھی. بیماری تک میں ایک دفعہ مجھے بخار شروع ہو گیا اور اتنا تیز اور اتنا سخت کہ ایک دن میں یہ سوچ رہا تھا کہ دو دن میں لوگ کس طرح جلائے جائیں گے جب وہ زندہ بھی رہیں گے. یہ محسوس ہوتا تھا کہ میرا گوشت جل رہا، اتنی حدت تھی، اتنا بخار تھا، اور سلامت بھی تھا، تو میں یہ سمجھ رہا تھا کہ دوزخ میں جلنے کا نمونہ کچھ اس طرح سے ہی ہوگا کہ وجود سلامت بھی ہوں گے اور جل بھی رہے ہوں گے. کبھی ہوش آ جاتا تھا، اکثر اس میں بے ہوشی رہتی تھی. تو میں نے چند سطریں ٹوٹے پھوٹے خط کی لکھی حضرت کو، اور بڑا حضرت اکثر یہ لطیفہ اپنے ساتھیوں کو سنایا کرتے تھے. میں نے کہا حضرت ایوب نام کا تو غریب سا آدمی تھا، جلاؤں کا کام کیا کرتا تھا، اور اسے بخار ہو گیا، اور بخار جب اس کی قوت برداشت سے بڑھا تو اس نے کہا خدایا نام کی مشابت میں مجھے مار نہ دینا، میں ایوب پیغمبر نہیں ہوں، ایوب جلا ہوں، نام میں ایوب غلطی سے رکھ بیٹھا ہوں، لیکن میں ایوب نبی نہیں ہوں، میرے ساتھ وہ ایسا بتا. میں نے کہا جب کچھ معاملہ ایسا ہی بن گیا ہے، میری ہمت سے تو بات بڑھ رہی ہے، اللہ کا احسان ہوا ختم ہو گئی بیماری. لیکن حضرت نے یہ لطیفہ متعدد محافل میں، کئی دوستوں کو یاد ہوگا، کتنی بار جگایا کرتے ہیں، کبھی دیر ایسا کرتے ہیں. تو یہ ہے جو اجر جو حضور کی سنت کو اپنانے پر، آپ کا اتباع اختیار کرنے پر، دین حق پر عمل کرنے پر نصیب ہوتا ہے کہ دل روشن ہو جاتے ہیں اور نگاہیں وسیع ہو جاتی ہیں. اور لذات اخروی کا حصہ اس دنیا میں نصیب ہونا شروع ہو جاتا ہے. وہ مٹھاس جو جنت کے پھل کھا کر جنت میں نصیب ہوگی اس کی حلاوت اس دنیا میں زبان پر اور حلق پر محسوس ہوتی ہے. وہ اطمینان و سکون جو وہاں نصیب ہوگا اس کا کوئی حصہ یہاں بھی دل میں آ جاتا ہے. اور یہ ایسا طویل عمل ہوتا ہے کہ انسان کو پورا یقین کامل نصیب ہو جاتا ہے. اسی عمل اور اسی نعمت کو لوگ تصوف یا سلوک کے نام سے موسوم کرتے ہیں. یعنی اسلام کو نہ اس کی تھیوری سے نہ چمٹے رہنا بلکہ اس کے اثرات کا مشاہدہ کرنا اپنے وجود میں، اپنے اعمال میں، اپنی سوچ میں، اپنی آرزوؤں میں، اپنی امیدوں میں. اور کسی چیز تک جب آپ کی معلومات نہ پہنچیں، آپ کا علم نہ پہنچے، آپ کی نگاہ نہ پہنچے، اس کی طلب دل میں پیدا نہیں ہوتی. جب تک ایمان لاتے ہی وہ ایمان جو ہے وہ آخرت تک اس کی رسائی نہ ہو تب تک آخرت کی طلب پیدا نہیں ہوتی. جب تک وہ یقین اللہ کی بارگاہ میں اس کا ایک سرا نہ توڑ جائے تب تک اللہ کی طلب پیدا نہیں ہوتی. جب تک آپ کا ایمان حضور کے ساتھ پیوست نہ ہو جائے تب تک ان کی غلامی آسان نہیں ہوتی، مشکل ہوتا ہے. اسی طرح جو شخص برائی میں پڑ جاتا ہے اور خلاف شریعت زندگی اختیار کرتا ہے تو ان گناہوں کا اثر بھی اس دنیا میں محسوس ہوتا ہے. اگر اس کے پاس دنیا کی ساری نعمتیں بھی ہوں تو اس کے لیے رحمت میسر نہیں کر سکتی. بہترین ایئر کنڈیشن کمرے میں بیٹھے ہوئے جسم کو ٹھنڈک پہنچا رہا ہو تو دل میں دوزخ کی حدت پہنچ رہی ہوتی ہے کافر. بلکہ حصے طور پر محسوس ہوتا ہے جن لوگوں نے یہاں کافروں کو دیکھا، ہر ہندو صبح اٹھ کر پہلا کام یہ کرتا تھا کہ وہ غسل کرتا تھا. روزانہ ہر صبح غسل کرنا ہندو کا معمول تھا. اگر نہاتا نہیں تو اپنی بدبو خود بھی برداشت نہیں کر سکتا، یہ تو انسان ہے. اور باوجود اس کے کہ روزانہ باقاعدگی سے غسل کرتے تھے، ان کے ساتھ بیٹھا نہیں جاتا تھا، بدبو ہوتی. ساری دنیا کی وہ بہترین پرفیوم جو ہے استعمال کرنے کے بعد پھر ان کے وجود سے بو آتی، اور جس چارپائی پر بیٹھ کر اٹھ گئے اس پر بیٹھا نہیں. یہ اس جلنے کی بدبو ہے جو ان کا باطن دوزخ کی حدت سے جل رہا ہوتا ہے. یہ اس کی بدبو ہوتی ہے جو صابن سے اور پرفیوم سے دور نہیں ہوتی. اور مومن کے وجود میں بھی ایک راحت، ایک لطف سا پاس بیٹھنے سے دل میں لذت نصیب ہوتی ہے، بیٹھنے کو جی چاہتا ہے. تو یہ وہ پہلو ہے دین برحق کا جو سمراٹ سے، انعامات سے اور اجر سے متعلق ہے، اور یہ بالکل نقد مزدوری ہے. نقد سے بھی کچھ زائد ہے، صرف مزدوری نہیں ملتی، انعامات بھی ملتے ہیں، اور اتنے ملتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زندگی میں جس کی ایک تسبیح منظور ہو گئی، ایک دفعہ اس نے کہا سبحان اللہ اور یہ قبول ہو گیا، تو اس قدر ساری زندگی کی گناہ بخش کرانے کے لیے کافی ہے، وہ شخص جنت میں جائے گا. بات صرف یہ ہے کہ یہ کیفیت کہاں سے ملتی ہے کہ ایسا ذریعہ ہاتھ آ جائے، کوئی موسیٰ سامنے آ جائے. اگر کوئی شعیب آئے میسر شبانی سے کلیمی دو قدم. کوئی ایسی محفل, کوئی ایسا خدا کا بندہ, کوئی ایسا سبب اور ایسا ذریعہ مل جائے جس کے دل میں یہ نعمت ہو اور وہ ہمارے دلوں میں ہوں. یہ جو معلومات ہیں دین جہاد کے متعلق, یہ ہم سکن مادر سے لے کر نہیں آئے. یہ خدا کا بندہ دنیا میں میسر آیا جس کے پاس علم تھا, جو قرآن سے سمجھتا تھا, جو حضور کے ارشادات کو حدیث کو سمجھتا تھا, اس نے ہمیں تعلیم کیا تو ہم نے سمجھا. اسی طرح اللہ کا کوئی ایسا بندہ میسر آ جائے جس کا دل ان کیفیات سے لبریز ہو اور وہ ہمارے دل میں منعقد ہو جائے, ہماری بات کو بن جائے اور خدا دیالوں یہ توفیق دے دے کہ ایک ایک سجدے کی لذت نصیب ہو, ایک ایک کلمے کا اجر محسوس ہو اور ایک ایک گناہ کی ظلمت کا احساس ہو جائے کہ آدمی اس سے بچنے کا اہتمام کرے. یہ اس کی بہت بڑی عطا ہے اور یہ بہت قیمتی مضبوطی اور اجرت ہے جو انسان کو عطا کر دی جائے. زمین پر بستے ہوئے اسے اوساط مضبوطی عطا کر دیے جاتے ہیں. کمال ہی یہ ہے کہ جو کمال فرشتے کو فرشتہ ہوتے ہوئے حاصل ہے وہ انسان کو بشر محتاج اور ضرورت مند اور خواہشات میں گھرے ہوئے ہونے کے باوجود اسے وہ مقام نصیب ہو جاتا ہے, اوساط مضبوطی نصیب ہو جاتا ہے اور اخروی نعمتوں میں حصہ نصیب ہو جاتا ہے. اور خدا نہ کرے اگر ایسا نہ ہو تو پھر مذہب تو الف لہر کا افسانہ ہو گیا جس کا نتیجہ کچھ نہیں. ساری رات پڑھتے رہے سنتے رہے, یہ ہوگا وہ ہوگا, فلاں جگہ بادشاہ تھا, فلاں جگہ گھوڑا تھا, فلاں جگہ کوڑا ہی ہو, فلاں کرتا ہوا, اور جب کتاب بند کرے تو نہ گھوڑا نہ بادشاہ نہ کوئی فتح نہ کوئی شکر. دین بہت افسانہ نہیں ہے, یہ اللہ کی باتیں ہیں, اللہ کے نبی کی باتیں ہیں اور اپنا ایک مستقل اثر بھی رکھتے ہیں اور اپنا ایک مستقل اجر بھی رکھتے ہیں. اللہ کریم نصیب فرما دے. اگر یہاں تک رسائی نہ ہو تو اپنے آپ کو اس دھوکے میں کبھی نہ رکھے کہ یہ بھی ادارے مزدوری ہے آخرت میں ملے گی. میاں یہی تلاش کرو, جو چیز یہاں نہ ملی وہ وہاں کہاں ملے گی. یہاں بات ہے کہ یہاں ہمیں کتنی وسعت نگاہ نصیب نہ ہو جتنی وہاں ہوگی, لیکن خالی رہنے والی بات اچھی نہیں لگتی. اللہ کریم حضرت تمام عوام کو اپنے انعامات سے سرفراز فرمایا, عوام المسلمین کو یہ دولت نصیب فرمایا. اللہ کے مسلمان کو اس کا احساس و شعور بھی ہو, طلب و جستجو بھی ہو اور اللہ کی طرف سے عطا بھی ہو. وہاں سے الحمدللہ. Thank you.